تھی اور آگے وہ نہیں بڑھے. تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی والے تو بالکل یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہمارا ہی ہوتا ہے اور جب ہم کو حکومت میں نہیں ہوتے اور جب نون لیگ آتی ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پیناما لیگ کے اوپر چونکہ اپوزیشن ساری یکجا ہے اور نون لیگ کی بہت کوشش تھی کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے قائل کیا جائے کہ وہ اس کوالیشن کا جو کہ پیناما لیگ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کاروائی ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے زرداری صاحب سے بھی کوشش کی بات کرنے کی تو نہیں ہو سکی اور پھر مختلف طریقوں سے ان پہ دباؤ ڈالا گیا. جیسے یہ کہا گیا کہ پیناما لیگ کے ساتھ جو قرضے جنہوں نے یا اور جنہوں نے ایسی بھائی وہ پیپلز پارٹی ٹارگیٹڈ ساری چیزیں تھیں. تو اس لیے کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی اختیار کی نون لیگ نے. لیکن یہ بھی لگ رہا ہے قاضی صاحب کو جو ابھی سزا ہوئی ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہو سکتی ہے. تو پریشر ہے پیپلز پارٹی پہ کہ وہ آپ کے ساتھ نہ ملے اور نون لیگ کے اوپر پریشر نہ ڈالے. اگر وہ ڈالیں گے تو پھر یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کے خلاف بھی کاروائیاں کریں گے اور آپ کے بھی جو کیسز ہیں پینڈنگ ہیں وہ ہم کھولیں گے. لیکن ابھی تک لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس چیز کی زیادہ پرواہ نہیں کی اور وہ شامل ہیں پوری طرح اس مطالبے کے اوپر کہ نون لیگ یعنی کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی پہلے انویسٹیگیشن کی جائے اور پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ جس کی بھی کرنا چاہیں وہ آپ انویسٹیگیشن کر لیں. کہنے کا اس میں میں سماپت کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے اسے بالکل شروع میں کہا کہ اس وقت پاکستان میں یہ کلچر بن گیا ہے اور یہ سول سوسائٹی اور جو رائے عامہ ہے وہ سب کا یہی کہنا ہے کہ کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے اور اوپر سے کرپشن ہوتی ہے. جب تک اوپر سے کرپشن آپ نہیں روکیں گے تو یہاں پہ نہ ترقی ہو سکتی ہے نہ انویسٹمنٹ آئے گی اور نہ ہی پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی معاملات جو ہیں وہ صحیح ہوں گے. اس لیے کرپشن پہ قابو پانا سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ وزیر اعظم کی طرف سارے اشارے جا رہے ہیں.
آج اتفاق ایسا ہے کہ دو ڈیولپمنٹس جو پیرلل ہیں, پاکستان کا قومی بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے, اس میں بھی اپوزیشن کی ایک تنقید جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی کہ اتنا اربوں روپے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 10 سے 12 ارب کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے, اس حساب سے سینکڑوں اربوں کی کرپشن سالانہ رپورٹ ہوتی ہے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی زیادہ اقدامات نہیں کیے گئے اور اپوزیشن کے قول اس میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا گیا ہے. تو اگر یہ پیسہ سیکیور کر لیا جائے یا محفوظ بنا لیا جائے تو یقیناً اسے عام آدمی کی زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. اسارا نا صاحب یہ بتائیے گا, دوسری جو ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب, اس کے سربراہ قمر زمان چودھری صاحب آج انہوں نے ایک سیمینار سے ایڈریس کیا, خطاب کیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا اس بارے میں کہ پاناما لیکس پہ اگر ان کو ذمہ داریاں دی گئیں تو وہ بڑی مستعدی سے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اس بارے میں یہ کہا کہ گڈ گورننس جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ فنڈز کا استعمال صحیح کریں. ابھی پاکستان کے اندر ریسنٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو دور دراز کا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں صوبہ بھی ہیں اور اس کی ایک وزارت کے سیکرٹری کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے ہیں. یہ سارے پس منظر ہیں. یہ سارا نا صاحب آپ اپنا انالیسس دیجیے گا, یہ جتنی بحث مباحثے ہو رہے ہیں, یہ جتنی موبلائزیشن ہے, یہ جتنی سڑکوں کے اوپر تحریکیں ہیں, یہ عام آدمی کو کتنا حساس کر رہی ہیں کرپشن سے متعلق ایک بات, اور ریاستی اداروں پہ اٹ سیلف کتنا دباؤ ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں. آج نیب کے سربراہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ایماندار عوامی نمائندے ہوں, جو میڈیا میں ان کا سٹیٹمنٹ رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق, تو کرپشن کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے.
دیکھیں بات یہ کہ ان کا جو بیان ہے نا وہ خود اپنی بہت سارے سوالوں کے ذریعے لیتا ہے. کردار ادا کرنا ہے, اگر وہ خود ایک دیوا کی طرح صرف فریاد کرنے لگ جائیں کہ جی ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ملک تباہ ہو رہا ہے, تو پھر کس نے انصاف کرنا ہے, کس نے احتساب کرنا ہے, کس نے لوگوں کو پکڑنا ہے؟ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے کامنٹس کے اندر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کن اداروں میں اپنا رول پلے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی بد قسمت یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک نیا چسکا جو پڑ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی وی اور اخبار کے اندر آپ کو کوریج ملتی ہے وہ آپ کو چاہتی ہے کہ آپ اس طرح کے بیانات اور ڈائلاگ بولیں جس سے بریکنگ بن سکیں, جس سے ٹکر چل سکے, جس سے پھر شاہد پروگرام ہو سکے. ادر وائز کمر صاحب سے تو یہ پوچھے کہ جب آپ نے پنجاب سے کی طرف رخ کیا اور और उसके कानून ने आपको डराया धमकाया और आप बिजली बिजली बन के बैठ गए घर में जाके, तो जिस इदारे का सरबराह दो तीन घंटे के बाद खामोशी इख्तियार कर लेगा वो कहाँ किस तरह एहसाब हो सकता है, किस तरह जो है वो नकेल डाली जा सकती है ताकतवरों को,
किस तरह से राणा साहब आपकी आवाज़ हमें ज़रा कट कट के पहुंच रही है, हम आपको दोबारा कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर फारूक असनाद साहब आपकी तरफ आएंगे, ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके एक प्राइम मिनिस्टर को हम ये देखते हैं कि उनको घर जाना पड़ा, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को भी अदालतों में पेश होना पड़ा और फिर उनके मिनिस्टर वो भी गाये गाये शिकंजे में रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा है उसके उससे ताल्लुक़ रखने वाली हुक्मरान जमात वो इस तरीके से अदालती या इदारों के नरगे में बज़ाहिर नज़र नहीं आती है, उसके ऊपर इल्ज़ामात का लेवल कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या इसको टर्म किया जा सकता है कि ये सिलेक्टिव जस्टिस की कोई शक्ल है?
जी बिल्कुल ये सही है, ये और ये मामला शुरू होता है ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में, क्योंकि उसी ज़माने में ये जो नून लीग तो उस वक्त नहीं थी लेकिन ये शरीफ फैमिली ऊपर आती है सियासत में वो आती है, और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये मुख्तलिफ अदवार में ये कोई छठी मरतबा पंजाब इनके पास आता है यानी चीफ मिनिस्टर का मरतबा, ये तीसरी मरतबा वजीर आजम बन रहे हैं, यानी इनका एक बड़ा लंबा स्टे है, और वो उसकी वजह से इन्होंने अपना एक हल्का सपोर्ट का हल्का पैदा कर लिया है ब्यूरोक्रेसी में भी और दूसरी जगहों पे भी, और उसकी वजह से इनके ऊपर बिल्कुल कोई हाथ नहीं उठाता, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और पैनामा पेपर से देखिए पहले भी इनके खिलाफ बहुत से करप्शन के चार्जेस हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में लगते रहे, जिस तरह के असर खान केस है उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI ने इनको पैसे दिए थे IGI बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोऑपरेटिव केस था जिसमें गरीबों के यतीमों के और जो पेंशन शुदा शख्स थे उनके पैसे थे वो उन्होंने खुद बुद कर लिए, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो इस तरह और बहुत से मेगा स्कैंडल्स हैं, नंदीपुर का प्रोजेक्ट है, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल साफ तौर पर यह लग रहा था कि इसमें करप्शन हुई है लेकिन इनके खिलाफ नैब ने कुछ नहीं कहा। अब नैब का काम ये नहीं है कि जैसे सही कहा गया कि वो नारे लगाए बातें सिर्फ करें, ये हो रहा है वो हो रहा है, उनका काम है कि वो आगे बढ़कर कार्रवाई शुरू करें और कार्रवाई शुरू करें और जिस जिस के ऊपर उनको शक है कि उन्होंने खराबियां की हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लें और मुकदमा जो है वो दर्ज करें और अपनी भी इन्वेस्टिगेशन करें, वो इन्होंने नहीं की। और खुल्लम खुल्ला जैसे पहले भी मैंने कहा धमकी इनको दी गई थी जब ये थोड़ा सा इन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के राणा मशहूद उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करना चाहिए तो उनको खुल्लम खुल्ला धमकियां दी गई और वो चुप कर गए फिर उसके बाद बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है कि शरीफ खान की एक इनका एक सपोर्ट सिस्टम इन्होंने बना लिया है जिसको रेंटियर कल्चर भी हम कहते हैं, यानी लोगों को मफाद फायदे पहुंचाना, इन्होंने जो अब तक भर्तियां की हैं पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में वो अब काफी सीनियर अफसर बन चुके हैं, फिर बिरादरियों के ऊपर ये भी करते हैं तोड़ जोड़ करते हैं इसमें काफी ये माहिर हो गए हैं और इलेक्शन को रिग करना इसमें भी काफी ये माहिर हैं, इसी इस तरह पाकिस्तान को उन्होंने फंसा दिया है और ये उससे पहले की बातें थी। अब लेकिन हुआ पनामा पेपर्स क्यों थे, पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट नहीं हुए, किसी सियासी जमात ने ये मसला नहीं उठाया, ये बैन अलावामी मसला है और उसमें ये इनके नाम आना और बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन इन्होंने फिर आपस में खानदान के अंदर जिस तरह के इन्होंने बयान दिए एक बयान दूसरे से नहीं मिलता तो उससे शकूक व शुबहात हैं कि ये इस किस्म की कार्रवाइयां करते रहे हैं जिससे करप्शन जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल कर बाहर जायदादें बनाना, वो ये खुद भी मानते हैं कि हमारी लंदन में लग्जरी फ्लैट्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं और ये पैसा कहाँ से गया किस तरह गया इसकी इसका ये जब बात इनसे की जाती है तो ये बजाय उसका जवाब देने के ये दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि 1947 से हम इंक्वायरी करेंगे तो उससे और ज्यादा शकूक बढ़ते हैं।
ठीक है, अच्छा ये बताइएगा एनीवे ये जितनी बहस चल रही है आपको लगता है कि पनामा लीक्स की इस इंक्वायरी इस कि जो भी शक्ल हमारे सामने आती है किसी हद तक ये डिटरमिन कर लेगी कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ कितनी टॉलरेंस है रहेगी या नहीं होगी या पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है, एटलीस्ट इससे ये तायुन हो जाएगा?
इससे बिल्कुल इससे तो ये होगा जैसे मैंने पहले कहा कि اپوزیشن سے یکجا ہے. اور جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کو بھی ہونا پڑا, پیپلز پارٹی کو اس لیے ہونا پڑا ہے کہ عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے, اور اس لیے جو پارٹی بھی اس میں ذرا نرمی دکھائے گی اور یہ تاثر دے گی کہ ہم اس کرپشن پہ جو نون لیگ نے اور ان کے جو سربراہ کر رہے ہیں اس میں ان کے خلاف کاروائی کرانے کے معاملے میں ہم نرم ہیں, تو میرا خیال ہے پبلک اوپینین ان کی پوزیشن اور بہت خراب ہوگی. پیپلز پارٹی کی پہلے ہی بہت خراب ہے, پچھلے الیکشن میں ان کی کارکردگی بہت ہی بری تھی پنجاب میں, سندھ کے علاوہ انٹیریئر سندھ کے, اس لیے اپنی بقا کے لیے بھی یہ سیاسی جماعتیں عوام کے پریشر میں آ گئی. آپ نے جو یہ بات کی کہ یہ اس میں کیا ہوگا, دیکھیے جی یہ جو ڈٹی آر اوز ہیں یہ تو بالکل انہوں نے نہیں ماننے, وہاں پہ تو ایک ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, وہ ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے کہ وہاں یہ کہیں بھی نہیں لے جائے گا. پھر بات آ جائے گی سڑکوں کے اوپر اور عوام کا پریشر کس حد تک حکومت کے اوپر پڑتا, حکومت کو کتنا یہ زیر کر لیتے ہیں اس معاملے میں, اور پھر سپریم کورٹ کا وہاں پہ کیا رول ہوگا. ہے پیچیدہ چیز چونکہ یہ ویل انٹرینچڈ ہیں, یہ جمے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر ہم نے ذرا سا بھی کنسیڈ کیا پاناما لیک کے معاملے میں تو ہمارا سارا ایکسپوز ہو جائے گا, ساری کرپشن ہماری ایکسپوز ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بھی تاثر مل رہا ہے یہاں پہ کہ نون لیگ چاہے گی کہ چاہے سسٹم کو ہم کیوں نہ تباہ کر دیں لیکن اس چیز پہ ہم کنسیڈ نہیں کریں گے.
یہ آپ کیوں جی سر رانا صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. رانا صاحب آپ کا تجزیہ پاناما لیکس, اس کے لیے کمیشن بنانے کی کوششیں, اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تو ٹی آرز پہ اتفاق نہیں ہے, لیکن اگر یہ ازیوم کریں کہ اتفاق ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم کیا یہ قضیہ ایسا ہے جو اس کے بعد یہ تعین کرے گا کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف اسٹیٹ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے؟
بات یہ ہے کہ پاکستان میں عمرہ کی اخلاق ہے اور جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس سے اکٹھے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس وقت جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے ایشوز سے باہر ہو گئی تھی اور ایشوز چلے گئے تھے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان. تو اب صورت حال یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاناما لیک میں شور شرابہ کر کے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ان کر لیا بلکہ یہ کہ ایک لمبا ایسا بھی لے آئے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑی نظر آئی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ٹی او آر اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے پاناما لیک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑا دیوانے کا خواب کوئی نہیں ہو سکتا.
Exactly. ویسے تو خیر جو ایک کامن سنس میں بات آتی تھی وہ
نون لیگ کی ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پارلیمنٹ جس کا پرائم منسٹر خود کرپشن میں ملوث ہو وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے؟
جی, اور دوسرا یہ کہ جو فوری طور پہ ذہن میں آتا تھا وہ اٹس سیلف پاکستان کے اندر
اس چیز کو آپ نے ڈمپ کرنا ہوتا تھا, کو کھاتے میں ڈالنا ہوتا تھا تو کمیشن بنا دیتے تھے. اب یہ ایک نیا انہوں نے شروع کیا ہے, پہلے ٹی او آر پہ دو مہینے لگ گئے ہیں, اس کے بعد کمیٹی کے اوپر جھگڑا ہوگا, پھر اس کے بعد کرتے کرتے چھ سات مہینے اس طرح نکل جائیں گے اور پاکستانی قوم کا حافظہ اتنا کمزور.
جی بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کی آواز بہت پوئرلی ہم تک پہنچ پا رہی ہے.
کرپشن کے اسکینڈل بن,
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی تھی. علی عمران صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عمران صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں اور ڈاکٹر فاروق ہمارے ساتھ ہوں گے اس میں بھی, آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہلے حصے میں جب ہم بات کریں کرپشن کی, تھوڑا سا ہمیں انٹرنیشنل جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس بارے میں کہ کرپشن کو روکنا کیوں کر ضروری ہے, کیونکہ وہ دہشت گردی کے ساتھ بھی اس کو لنک کر رہے ہیں. ہم لندن میں بھی سربراہ اجلاس دیکھتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ بھی کرپشن کو ایک سیریس ایشو کے طور پہ لیا جا رہا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی رسے میں یہ رکاوٹ ہیں بلکہ ٹیررزم کو بھی یہ پروموٹ کر رہی ہے. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرپشن کے خلاف کس طرح کی لیجسلیشن کی تیاریاں ہیں, کس طرح کی ڈسپلن سامنے لانے کی تیاریاں ہیں؟
شکریہ. دیکھیں, یہ جب سے پیناما لیکس ہوئی ہیں اس کے بعد دنیا میں ایک جو کرپشن کے خلاف اور ٹرانسپیرنسی کے حق میں ایک جو باتیں کی جا رہی تھیں, جو ایک قسم کے کیمپین چلائی جا رہی تھی, اس کو ایک نئی زندگی مل گئی. اور اب آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے شکار جو ہوئے وہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر تھے, پھر آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی معذرت کرنا پڑی, اور پھر پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک سیاسی بوچال آ گیا اس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ کرپشن کی کئی فارمز ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آف شور کمپنیز ہوتی ہیں اس کے ذریعے جو ٹیکس ایویژن کی جاتی ہے یہاں پہ امریکہ میں صدر اوباما کی انتظامیہ جو ہے اس نے بھی کوششیں کی ہیں کہ اس کو روکا جائے, کیونکہ امریکہ کو ہر سال تقریباً 100 ارب ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے کہ ٹیکس جو ریٹ کیے جاتے ہیں. اب آئیے دوسری طرف, یعنی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور قومی متحدہ کی طرف سے کوششیں جاری رہتی ہیں. اب آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ ایشو کی جس کے مطابق صرف اور صرف برائبری یعنی کہ رشوت اس سے 1.5 سے لے کے 2 ٹریلین ڈالرز تک یعنی کہ 2 کھرب ڈالر تک کا نقصان ہوتا ہے, اور یہ تو اکنامک کاسٹ ہمیں جو نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح دوسری جو کرپشن کی صورتیں ہیں اس میں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آئی ایم ایف کی جو رپورٹ تھی اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ معاشروں پہ, قوموں پہ, ان کی ترقی میں, ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پرائیورٹیز کس طرح سفر کرتی ہیں, اور یہ جو پیسہ ضائع ہوتا ہے, ویسٹ ہو جاتا ہے اور لوٹ لیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ترقی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو اس میں یہ کہ اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں بھی اور باقی ممالک میں بھی, دنیا میں بھی, اور این جی اوز بھی, اور جو حکومتیں بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں,
وہ اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ علی عمران صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کے ہم بریک لیں گے, اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے, اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے مشرق وسطی امن عمل کی دوبارہ کوششیں. پیرس کے اندر اجلاس جاری ہے یا اجلاس ہونے جا رہا ہے آج, کیا کچھ ایجنڈے پہ ہے, ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے مشرق وسطی امن عمل کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ فوکس اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن عمل پہ ہوتا ہے, اور دونوں فریقوں کے درمیان بڑے عرصے سے مذاکرات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں, مذاکرات کا سلسلہ بحال نہیں ہو سکا ہے, اور اب ایک کوشش کی جا رہی ہے عرب ممالک کی طرف سے اور بعض یورپی ممالک کی طرف سے کہ یہ سلسلہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے. یورپ کے اندر یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے آج, جس میں عرب ممالک کی قیادت اور یورپی ممالک کی قیادت اس میں شریک ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی اس اجلاس میں شریک ہیں, لیکن ان کے اپنے بقول اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بقول وہ اس میں بظاہر ایک خاموش سامع کی حیثیت سے اس میں شرکت کریں گے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی طرف سے جو پروپوزلز آتی ہیں, جو انیشیٹوز آتی ہیں, وہ اس پہ غور کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے خاص طور پہ صدر باراک اوباما کے دونوں ادوار میں اور آخری دور میں خاص طور پہ بہت اگریسو ڈپلومیسی کی ہے, لیکن یہ معاملہ کسی طرح آگے نہیں بڑھ سکا ہے, جس پہ خاصی مایوسی بھی پائی گئی واشنگٹن کے اندر, اور صدر باراک اوباما یہاں تک کہنے میں مجبور ہوئے کہ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ تو اسرائیل اور فلسطینیوں کو کرنا ہے, ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں. اور اب بھی ایک بار پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہی کہا گیا ہے. باقی جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے بھی اسی خیال کو دہرایا ہے کہ الٹیمیٹلی تو ڈیسیژنز ان کے ہوں گے, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان مذاکرات کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. انالیسس ہم کریں گے کہ اب پچھلے تعطل کے بعد سے لے کر اب تک کیا ایسی تبدیلیاں آئی ہیں اس خطے کے اندر یا دونوں ممالک کے سماجی معاشی حالات کے اندر جو کم از کم یہ انڈیکیٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کی جانب بڑھیں گے. انالیسس کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے خالد حمید فاروقی صاحب نے یورپ سے, اور علی عمران صاحب واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں, انالسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, آپ یورپی رہنماؤں اور عرب رہنماؤں کا اجلاس پیرس کے اندر, اس بار آپ کے خیال میں کیا کچھ مختلف ہے, کیا وہ خطرات یا ترجیحات ہیں جن کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں جو ان کو فورس کر سکتی ہیں کہ وہ ایک سیریس ایفرٹس کریں؟
تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ اسرائیل کی جو اگریسو پالیسی ہے سیٹلمنٹ کی, یعنی ویسٹ بینک کو وہ زمین کے اوپر زمینیں ان کی لیتے چلے جا رہے ہیں فلسطینیوں کی, وہاں پہ یہودیوں کو یورپ سے بلا بلا کر وہ سیٹل کر رہے ہیں, جس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ بالکل سکویز ہو گئے ہیں. اور اگر آپ نقشے کو اس وقت دیکھیے کہ سیٹلمنٹس کی وجہ سے اور پھر جو اپنی یہ کنٹونمنٹس بناتے ہیں سیٹلمنٹس کی حفاظت کے لیے, اس میں جو گاؤں ہیں فلسطینیوں کے وہ آئی لینڈ چھوٹے چھوٹے نقطے بن گئے ہیں. تو اگر آج بھی فلسطینی ریاست بنا دی جائے, جس طرح کہ آسلو میں کہا گیا تھا کہ 2 ریاستیں ہوں گی سائڈ بائی سائڈ, فلسطین اور اسرائیل کی ریاست, تو فلسطین کی جو ریاست ہے وہ ایک بالکل آئی لینڈ ہوگی, آئسولیٹڈ آئی لینڈس ہوں گے, और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी फिलिस्तीनियों को इसराइल की इजाजत लेनी होगी, पानी के रिसोर्सेज इसराइल के पास होंगे, जेरूसलम का भी के पास होगा, और फिर जो यहाँ से रेफ्यूजीज गए थे वो भी मुमकिन नहीं होगी, तो वो एक मुल्क तो बन ही नहीं सकता। इसलिए ये सारा जो मामला है ये जा रहा है वन स्टेट सॉल्यूशन की तरफ,
यानी
दो स्टेट जो ओस्लो में माने गए थे वो तो नाकाम हो गया, नतन्याहू की हुकूमत ने खास तौर पर उनको नाकाम कर दिया अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से, और गाजा का मामला बिल्कुल और है, तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन है विदाउट रूफ जिसको कहते हैं, वो तो बिल्कुल उसको उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ चारों तरफ से। इस सूरत हाल में जब एक स्टेट बनती है और जो खतरा का इजहार किया जाता है यूरोप में भी और जो अमेरिका में भी यहूदी समझने वाले हैं, सूझबूझ वाले हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि नतन्याहू एक खुदकशी करने चला जा रहा है, इसलिए कि अगर अगर एक बनती है जो कि लग रहा है बन रही है, तो फिर या तो वो कॉलोनी होगी इसराइलियों की, यानी उसको वो कॉलोनाइजरों ने वो सारे इलाके यहूदियों के कर लिए, तो आजकल के जमाने में तो आपको कॉलोनी को मेंटेन करना को आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस की मूवमेंट चलेंगी और फिर दूसरे ममालिक भी उनकी मदद करेंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि आप इनकॉर्पोरेट कर ले फलस्तीनियों को, अगर वो अपने आप को जमहूरी कहते हैं तो फिर आप एक जमहूरी तरीके से उनको नुमाइंदगी भी देंगे अपनी पार्लियामेंट में, अगर वो ये करेंगे तो यहूदियों की है अक्सरियत, तो वो हुकूमत बनाएंगे, तो हुकूमत बनाएंगे तो ये फिर यहूदी जो ज्यूइश आइडेंटिटी है इसराइल की वो खत्म हो जाएगी, और वो जो सारा जो मकसद था इनका ये इसराइल की स्टेट बनाने का वो भी उसके साथ ही खत्म होगा। तो इसलिए ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें यूरोपियंस भी समझते हैं, चूंकि ये फ्रांस ने होस्ट की है लेकिन फौरी तौर पर इसराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया,
और कोई कोई फरीक जो बराह रास्त फरीक है ना, इसमें इसराइल शिरकत कर रहा है और ना ही इसके अंदर फलस्तीन शिरकत कर रहा है, फलस्तीनी नुमाइंदे फलस्तीनी अथॉरिटी शिरकत कर रही है।
जी असल दूसरी बात यह है कि ये जो मीटिंग हो रही है ये तय करेगी कि इस साल के आखिर में हमने एक और यहाँ पे मीटिंग बुलानी है जिसमें शायद इसराइल और फलस्तीनी भी शामिल हो सके, तो इसलिए ये बहुत ही बेसिक आप कह रहे ब्लू प्रिंट बनाने के लिए ये मीटिंग हो रही है, कि जैसे मैंने कहा इनको
जी।
और अमेरिका ने बदकिस्मती से अमेरिका का जो एक जमाने में मिडिल ईस्ट में खासतौर पर फलस्तीनियों के मामले में वो इन्होंने खो दिया है, और वो इसलिए खो दिया है कि रिपब्लिक की बहुत हार्ड लाइन है
जी। कुछ हम अपडेट लेते हैं जरा यूरोप से, खालिद अमीद फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद फारूकी साहब आपका बेहद शुक्रिया। पेरिस में क्या कुछ एजेंडे पे है, और खासतौर पे ऐसे में जब कोई भी फरीक इसमें शरीक नहीं है, तो इस इजलास की अहमियत क्या है मशरिक वस्ता अमन अमल के हवाले से?
देखिए एक तो ये है कि एक तरह से इसराइल ने जो है वो मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया है, इसराइल नहीं चाहता कि यूरोप इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और यूरोप को जो है कोई यहाँ पर इसमें कुछ कहने की ज्यादा पोजीशन में आए यूरोप, तो इसराइल ने तो इसका बायकॉट किया। अलबत्त पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने इसे वेलकम किया है फ्रांस के इस इनिशिएटिव को, और ये यूरोप ये समझता है कि भारत किसी भी किस्म की एंगेजमेंट बहुत जरूरी है मिडल ईस्ट के पीस को दोबारा इस नेगोशिएशन को शुरू होने में, तो जो इसके बावजूद के दोनों फरीकीन इस इजलास में मौजूद नहीं है जो आज सुबह से हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल यूनाइटेड नेशन इसमें मौजूद है और अमेरिका खुद मौजूद है, यूरोप और अरब लीग भी मौजूद हैं, तो वो लोग जिन्होंने इसमें कुछ मदद करनी है इस मसले को हल करने के सिलसिले में, बहरहाल वो तमाम पार्टियां ज़रूर मौजूद हैं इसमें, और इसके नतीजे ये निकलेंगे कि दोनों ममालिक पर इसराइल और फलस्तीनियन अथॉरिटीज पर ये असर पड़ेगा कि वो इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करें। तो जाहिर है फलस्तीनियन तो अग्री हैं, लेकिन नेतन्याहू की बहुत हार्ड पोजीशन है इसमें।
सही, बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, आपने हमें यूरोप से ज्वाइन किया और आपने हमें अपडेट किया। डॉक्टर फारूक असना साहब आपके भी हम मशहूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। अली इमरान साहब आपके मैं कमेंट्स लूंगा, लेकिन चंद सेकंड की हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं आपके कमेंट्स इसमें शामिल करूंगा, और उसके बाद फिर जो हमारा सेगमेंट है बजट उस पर हमारी तफसीली बातचीत होगी। आज वफाकी बजट 2016-2017 पेश किया गया, क्या कुछ है आम आदमी के लिए इस बजट के अंदर और क्या कुछ है ज़राअत या इंडस्ट्री के लिए, इसका तजिया करेंगे हमारे माहरीन, लेकिन पहले چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ علی عمران موجود ہوں گے اور ہمارا جو پچھلا آن گوئنگ سیگمنٹ ہے مڈل ایسٹ پروسیس اس کے اوپر وہ ہمیں اپنے کمنٹس دیں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد. پروگرام ہے جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم نے اگرچہ تفصیل سے بات کرنی ہے بجٹ پہ, لیکن گزشتہ سے پیوستہ یعنی ہمارا جو پچھلا سیگمنٹ تھا جس میں ہمارے ریڈیو کے لسنرز ہمارے ساتھ موجود تھے اس میں ہم بات کرتے چلے آ رہے تھے مشرق وسطی عام عمل کے حوالے سے, اور یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ پیرس کے اندر آج جو اجلاس ہو رہا ہے جس میں عرب ممالک کے رہنما اور یورپی رہنما شرکت کر رہے ہیں, اور مشرق وسطی پیس پروسیس کی دونوں فریق یعنی اسرائیلی اور فلسطینی ان کی طرف سے اس میں نمائندگی نہیں ہے, اس کے باوجود یہ اجلاس کیا ریزلٹس لا سکتا ہے؟ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی یہاں پہ شریک ہیں, لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں بالکل خاموشی سے پارٹیسپیٹ کریں گے, جو غالباً اس جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ نے جتنی اگریسو کیمپین چلائی ہے, جتنی شٹل ڈپلومیسی امریکہ نے کی ہے خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں کے اندر, اس کے نتائج چونکہ برآمد نہیں ہوئے تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اوپر امریکہ کی تھوڑی سی مایوسی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ امریکہ ایک خاموش سامع کے طور پہ اس اجلاس میں شریک ہے. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ تھے ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب اور خالد امید فاروقی صاحب یورپ سے, انہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا. علی عمران صاحب سے ہم ان کا نقطہ نظر لیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ تھا ریڈیو کا سب سے پہلا, اس میں ہم نے بات کی تھی پاکستان کے اندر دہشت گردی اور ریاستی اداروں کی پاکستان کے اندر کرپشن اور ریاستی اداروں کی کرپشن سے نمٹنے کی صلاحیت یا استعداد کار. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب اور اسار رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. علی عمران صاحب, اوور ٹو یو, آپ کے خیال میں پیرس اجلاس کیا نتائج دے سکتا ہے جبکہ وہ دونوں موجود نہیں ہیں, اور کیا یہ کہنا درست ہے کہ واقعتاً امریکہ کافی اس سے ڈس اپوائنٹڈ ہے پورے پروسیس سے یا پوری ایفرٹ سے جو اس نے کی ہیں, اور چونکہ نتائج نہیں نکلے ہیں تو ابھی وہ ایک خاموش سامع کے طور پہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہا ہے؟
بہت ہی اہم سوال کیا تھا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. میں پہلے اس کی طرف تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ایک تو دیکھیں کہ یورپ میں یہ احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایسے یہ ایک جو اتنا طویل عرصے سے یہ جو اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے مڈل ایسٹ کا, مشرق وسطی کا, اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان, یہ یعنی کہ فیسٹر اور خراب ہوتا جا رہا ہے, جس کی امپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں نہ صرف خطے کے لیے بلکہ بین الاقوامی برادری کے لیے بھی. اور نمبر ٹو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آج کل کیونکہ سوشل میڈیا اور پھر میڈیا ان جنرل بھی اتنی آؤٹ ریچ ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں خبر جو ہے وہ انسٹنٹلی ود ان سیکنڈز سفر کر کے پہنچ جاتی ہے. تو اب پوری دنیا میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو خاص طور پہ غزہ میں ہوا پچھلے دو سالوں میں, تو اس کے بعد انتہائی ایک تنقیدی یعنی کہ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے اسرائیل پہ. تیسرا ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں, کیونکہ ہم امریکہ واشنگٹن میں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. صدر اوباما کی انتظامیہ نے دونوں بار یہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو پش کیا جائے اور اس کے ایک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف اس کو پش کیا جائے, لیکن وہ کوششیں برابر نہیں ہو سکیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف تو صدر اوباما اور جو اسرائیل کے لیڈر ہیں نیتن یاہو, ان کے درمیان کیمسٹری نہیں بن سکی, اور دوسرا یہ کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ بدستور اپنے جو اسٹینڈ ہیں اس پہ اس کو اسٹک کیے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں کہ پہلے یہ ہوگا وہاں پہ یہ حالات چینج ہوں تو پھر ہم ٹاکس کریں گے یا اس کی طرف آئیں گے. اب آئیے, کیونکہ یہ امریکہ میں ایک انتہائی اہم الیکشن کا سال چل رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, امریکی میڈیا نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ اسرائیلی پیلسٹینین جو ڈسپیوٹ ہے اس کو اس طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے, جیسا کہ سینیٹر برنی سینڈرز جو کہ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں پرائمری میں, ایک پرائمری ڈبیٹ میں انہوں نے کھل کر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ برنی سینڈرز کی اپنی بیک گراؤنڈ بھی جیویش ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اور وہاں پہ ان کو تنقید کی کہ وہاں پہ غزہ میں مارے گئے لوگ, فلسطینی مارے گئے. پھر اس کے بعد ایون جو ہلری کلنٹن ہیں جو کہ لیڈنگ ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو بھی اس پہ کرنا پڑا. اور اب میں آپ کو ایک لیٹسٹ یہ بتاؤں کہ لاس اینجلس ٹائمز میں لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ ہلری کلنٹن کو اس موضوع پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اور سینڈرز بدستور اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ ایسا آ گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کو دیکھیں, پھر عوام تک جو انفارمیشن کی رسائی ہے اس کو دیکھیں, پھر امریکہ میں یہ پہلی بار جو پولیٹیکل ڈسکورس میں اس کو اوپنلی ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو اس طرح ایک بین الاقوامی ماحول بنتا جا رہا ہے. جہاں تک سیکرٹری کیری کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ذکر کیا, وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ شاید کوئی بہت زیادہ وہ ہائپ نہ بنے, کیونکہ وہ دو بار پہلے کوششیں کی جا چکی ہیں اوباما انتظامیہ کی طرف سے, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی, تو اس طرف اشارہ ہے. اور اس میٹنگ کا
اور الیکشن کے ایئر میں کوئی ہائپ بنا کے اس سے وہ ودرا نہیں کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے کہ ان کو وہاں پہ کوئی سیٹ بیک ہو. علی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. باقی ہمارے پینلسٹ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, خالد مید فاروقی صاحب, ان کے بھی ہم مشکور ہیں. سن سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے بجٹ 2016-2017 پہ.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہاں رہیں گے آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کا وفاقی بجٹ 2016-2017. بڑا انتظار بھی ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کچھ پریشانیاں بھی اس دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ عمومی تاثر یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ عمومی طور پہ مشکلات پیدا کر کے جاتا ہے. عام آدمی کے لیے پرائسز یا ٹیکسز میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ان کے اوپر بھی ہوتا ہے, لیکن ملازمین اپنے طور پہ وہ اس بجٹ سے توقعات بھی رکھتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. بہت سارے ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے صرف ملازمین کے لیے یا ان کو کمپنسیٹ کرنا وہ کافی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی جو تعداد ہے عام آدمی کی ملک کی آبادی کے تناسب سے ملازمین کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ پوری ملک میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے یا نہیں. خیر, 2016-2017 کا بجٹ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے, اور اگر ہم اس کو دیکھیں دو تین اگر اس کے زاویے بنائیں کہ زرعی شعبہ ہے اور اس کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر ہے, امپورٹ ایکسپورٹس, اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے. زرعی شعبے پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ زرعی شعبے میں کافی کمپنسیشن دی ہیں, اور بذات خود بقول وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا دن تو شاید لگتا ہے کہ ٹوٹلی کاشتکاروں کے نام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں کسان پنجاب میں اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں. زرعی ٹیوب ویل کے نرخوں میں کمی کی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر سیکٹر میں استعمال ہونے والی بجلی ہے اس کا ریٹ کم کیا گیا ہے, اور پھر سستے قرضے فارمرز کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے, کھاد کی قیمتیں وہ کم کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزدور عام آدمی کی لیبر کی جب بات ہو, مزدور کی تنخواہ کم از کم 14,000 کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے, ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے, انرجی سیکٹر میں 287 ارب روپے کو بڑھا کر 380 ارب روپے کر دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھی محمد اشتیاق اسلام آباد سے وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ ہمیں بتائیں, اور پھر ہم اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں اور اپنے انالسٹ سے ان کی کوئک اوپینین لیں کہ یہ بجٹ کیسا ہے, کتنا بیلنس ہے, جس طرح کے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر, حکومت کو بھی جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں, اس میں کیا ایسے بجٹ یا ایسے بہتر بجٹ کی توقع رکھی جا سکتی ہے. اشتیاق, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے پاس یقیناً کچھ پوائنٹس ہوں گے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کچھ پوائنٹس میں نے بنائے تھے, لیکن اوور ٹو یو, آپ ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ اس بجٹ میں خاص طور پہ کیا چیزیں اناؤنس کی گئی ہیں جو عام آدمی کی دلچسپی کی ہیں. جی اشتیاق, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اشتیاق آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ اشتیاق ہمارے نمائندہ اسلام آباد سے غالباً وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کی کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو رہی. اشتیاق مجھے آپ سن سکتے ہیں؟ اشتیاق سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. انرجی سیکٹر میں جیسے آپ کو بتایا 287 ارب روپے پہلے تھے, 380 ارب روپے رکھے گئے ہیں, اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ سال 2018 تک 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی پاکستان کے پاس. اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیامر بھاشا ڈیم کے لیے 32 ارب روپے رکھے گئے ہیں, واسو ڈیم کے لیے 42 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی انرجی سیکٹر میں جو بجٹ پہلے سے موجود تھا اس میں اضافہ کیا گیا ہے. پرائم منسٹر میاں نواز شریف جیسے آپ جانتے ہیں کہ سڑکیں, شاہراہیں, موٹر وے, ان کی ترجیحات کا حصہ نظر آتا ہے, اور اس بجٹ میں بھی اس پہ توجہ رکھی گئی ہے. اور 188 ارب روپے رکھے گئے ہیں سڑکوں, پلوں اور شاہراہوں کی تعمیر کے لیے. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, خاص طور پہ جو جاب پروڈیوس کرتا ہے انڈسٹریلسٹ نے, ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا بزنس جس میں 50 سے زیادہ ملازمین ملازمت کر رہی ہیں, وہاں پہ اس کا جو ٹیکس کریڈٹ ہے جو 1% تھا پہلے, اس کو بڑھا کے 2% کر دیا گیا ہے. محصولات کا تخمینہ 4,915.5 ارب روپے لگایا گیا ہے. ٹیکس وصولیوں کا بھی بڑا ہدف رکھا گیا ہے, 2,136 ارب روپے. اس میں کس حد تک حکومت یا پوری مشینری کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اشتیاق نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے, ہمارے ساتھی محمد اشتیاق, بہت شکریہ آپ کا. اشتیاق, مزید کچھ ہمیں اس کے سیلینٹ فیچرز دیجیے گا بجٹ کے جو آج پاکستان کے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے.
بجٹ سے پہلے ہی یہ خیر توقع کی جا رہی تھی کہ شاید زرعی شعبے پہ توجہ دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پورا یہ جو پچھلا سال گزرا ہے, زرعی شعبے سے وابستہ جو افراد ہیں, کسان جو ہیں, ان کی طرف سے خاصے احتجاج بھی کیے جاتے رہے اور اب بھی ان کا لاہور میں احتجاج جاری ہے. تو اسی تناظر میں توقع کی جا رہی تھی, اور ان کی جو تقریر کا ایک بیشتر حصہ تھا اس میں انہوں نے زرعی شعبے کے حوالے سے مراد دینے کے بارے میں اعلانات کیے, اور یہی انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ زرعی شعبے پہ توجہ ہے. اس کے علاوہ جو دفاع کے حوالے سے پاکستان کے بجٹ میں کوئی 11% اضافہ کیا گیا ہے, پاکستان میں جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے اس میں جو ترجیحات جو واضح کی گئی ہیں اس میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کا منصوبے کے علاوہ بڑے ڈیموں کے لیے, اور ملک میں جو بڑی شاہراہیں ہیں, خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ لاہور سے کراچی تک کی جو بڑی شاہراہ ہے, ان کے لیے ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ان منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں. آپ نے شروع میں تنخواہوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے, تنخواہوں کے بارے میں خاصے پر امید تھے سرکاری جو ملازمتوں سے وابستہ لوگ ہیں, لیکن اس دفعہ بھی تنخواہ کوئی ان کے مطابق کو شروع میں یہی معلومات کی رہی 20-25% تک بڑھائی ہے, لیکن 10% بڑھائی گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پچھلی دور حکومت تھا اس میں خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کافی بڑھائی گئی تھیں, تو توقع کافی تھی. اب بجٹ کے فوراً بعد ہم نے جن لوگوں سے بات کی تو ظاہر وہ اتنے زیادہ خوش نہیں تھے, کیونکہ ان کی شاید توقع زیادہ تھی تنخواہوں کے حوالے سے.
صحیح. اچھا اشتیاق, یہ بتائیے گا کہ فوری طور پہ ریئیکشن کیا آیا ہے؟ میں جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن کی جانب سے کیا رد عمل آیا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے خورشید شاہ صاحب اسکیجول تھے کہ انہوں نے تقریر بھی کرنی تھی اس بجٹ کے بارے میں, یا باقی اپوزیشن لیڈرز اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟
ویسے تو جتنے بھی قیادت ہے اپوزیشن ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ کسی صورت بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہے, اور اگر ایک غریب آدمی کی کم از کم ماہانہ آمدن اگر 14,000 بھی مقرر کی گئی ہے تو اس میں کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان بھی کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ وہاں نہیں آ سکے آج کی بجٹ کی تقریر میں. تو شیخ شاہ جن کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہ قومی اسمبلی یا پھر عموماً جو ہوتا ہے اس کے بعد باہر آ کے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں, ان کی طرف سے قومی اسمبلی کے باہر آ کر اس بارے میں بات نہیں کی گئی. ایم کے ایم کی طرف سے اس پر خاصے انہوں نے اس بجٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور انہوں نے ایک شیڈو بجٹ تیار کیا ہوا تھا, اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی وہ تجاویز جو کہ وہ آئندہ کے بجٹ کی اب بحث ہوگی اس دوران وہ تمام کی تمام تجاویز رکھیں گے عمران کے سامنے تاکہ ان کو شامل کر کے ان کے بقول عوام کو شاید اس بارے میں زیادہ سہولت فراہم کی جا سکتی ہے.
جی بہت شکریہ محمد اشتیاق، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، ہم نے انالیسس کے لیے ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ڈین ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کا انٹروڈکشن یہ کہ ڈین آف بزنس پالیسیز ہیں امریکن یونیورسٹیز میں، یو اے ای میں، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں نہیں ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، فارمر فائنانس منسٹر، اور ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، لیکن اس وقت ان کے ٹیلیفون نمبرز جو ہیں وہ ہم کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنے پینلسٹ کا اور جو ماہرین ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے آنے والے پروگرام میں، اور جانیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو پولیٹیکل ان پٹ ہے اس کے اوپر، اس بجٹ کے اوپر، وہ بھی ہم اپنے کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آ سکیں۔ چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں جائیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں آپ کے لیے بھی ٹیلیفون لائنز اوپن کریں اور آپ کی ہم رائے لے سکیں کہ آپ کے خیال میں یہ بجٹ کیسا تھا۔ ایک بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کا آخری سیگمنٹ، اس پہ ہم بات کریں گے۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے۔
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث،
کہ ریمی ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں، ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق۔
انڈیپینڈنٹ ٹیلی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کا یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، اور اس میں دو تین ڈیولپمنٹس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے، اس کی جو تازہ ترین رپورٹ امریکی محکمہ خارجہ نے جاری کی ہے، اس کے مطابق دنیا بھر میں سال 2015 میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر اس میں بڑا ڈکلائن، اس میں بڑی تنزلی نظر آئی ہے۔ پاکستان کے لحاظ سے یہ ایک بڑی خوش آئند اور اچھی خبر ہے، اور اس میں بھی کریڈٹ یہی دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپریشن ضرب عزب ہے، اس میں مختلف گروپوں کو ٹارگٹ کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملوں کی اہلیت نہیں رکھ، اپنے آپ کو مجتمع نہیں کر پائے اپنی اہلیت کو، اور اس وجہ سے ان کے حملوں میں بڑی تعداد، بڑی شرح کے ساتھ، بڑے واضح فرق کے ساتھ کمی آئی ہے۔ لیکن جنرلی یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کے جیسے افغانستان یا کچھ اور ممالک ہیں، وہاں پہ اوور آل تشدد جو ہے وہ پچھلے کئی برسوں کے نسبت سب سے زیادہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پاکستان میں کمی ہوئی، اور اگر گلوبل انڈیکس کو دیکھیں تو وہاں پہ اس میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ وزیراعظم نریندر مودی بھارت کے، ان کا افغانستان اس ویکینڈ پہ ہرات کا دورہ، جہاں پہ وہ ایک ڈیم کا افتتاح کریں گے، اس پہ پاکستان کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں، ایران کے کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شیراز براجہ صاحب، پروفیسر ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور دیکھتے ہیں ریجنل ڈیولپمنٹس پہ، خاص طور پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ نجم رفیق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلی بار ہمارے پروگرامز میں، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ ہیں، اور پاکستان پیس اینڈ کانفلکٹ، سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجی، اور امریکہ، یہ ان کی ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں جس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو نجم رفیق صاحب اور شیراز براجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ شیراز براجہ صاحب، گلوبل ٹیررزم انڈیکس پاکستان میں، اس کی تنزلی کتنی حوصلہ افزا بات ہے، اور کتنا کریڈٹ اس کا ضرب عزب کو جائے گا؟
دیکھیے، جو شارٹ ٹرم میں اس کا جو کمی نظر آ رہی ہے وہ تو ہے، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم میں مجھے کوئی لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی پالیسی ایز سچ نظر نہیں آ رہی پاکستان میں۔ تو تشدد، میں تو ایک ایسے حصے میں رہتا ہوں پاکستان کے جہاں پر کہ جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 سال سے، وہ تو ایسا ہے کہ
یہاں پر تشدد کے لیے ماحول موجود ہے. تو عام طور میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے سوسائٹی کا اور جنرلی اس میں تشدد کی طرف اور نی جرک ریئیکشن اور فلیئر اپ ہونا یا وہ چیزیں ایلیمنٹس موجود ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تو شاید ہمیں لگتا ہے پبلک ریلیشنز جو ہیں ملٹری کے انہوں نے بہت افیکٹو ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے یہ تاثر تو پیدا ہوا ہے. لیکن مجھے لانگ ٹرم اسٹریٹجی جو نیشنل ایکشن پلان میں ہے وہ مجھے اس کی کمی نظر آتی ہے. ابھی کل پرسوں ہم نے اسلام آباد میں اس کے اوپر بات کی ہے کہ صرف آپ طاقت کے زور پر یا ملٹری کے مینس کے ذریعے یہ نہیں کر سکتے, آپ کو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑی کمی ہے. تو پاکستان میں ابھی تو شاید یہ لگ رہا ہے اس سال کے انڈیکس میں کم ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ تک تشدد کی کا جو رجحان ہے پوری سوسائٹی میں وہ اس کی روٹس بہت گہری ہیں اور اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا.
اسی انڈیکس میں یا اسی رپورٹ کے اندر ایک اور بھی حوالہ ہے, وہ داعش سے متعلق ہے. بظاہر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے اور اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس کے جو زیر تسلط علاقے ہیں وہ بھی سکڑاؤ کا شکار ہیں, وہ کم ہوئے ہیں. لیکن اس رپورٹ میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ کئی ملکوں تک پھیلنے میں کامیاب رہی ہے اور وہ زور پکڑ رہی ہے, خاص طور پہ ایشیا, مشرقی ایشیا کے اندر. وہ بتاتے ہیں کہ جیسے افغانستان ہے, پاکستان ہے, ان ملکوں میں وہ اپنے آپ کو زیادہ اس کے فٹ پرنٹس گہرے ہوتے جا رہے ہیں. باقی اگر افریقی ممالک میں دیکھیں تو نائجیریا جیسے ملک ہیں, یمن ہے, لیبیا ہے, ان تمام جگہوں پہ داعش جو ہے وہ گہرے نقوش چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. داعش کتنا بڑا فینومینا ہے اس وقت دنیا کے سامنے.
دیکھیے, آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا وہاں تو یقیناً یہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ داعش کی جو روٹس ہیں وہ اصل میں مغربی یورپ سے ہیں. یورپی یونین کے جو ممالک ہیں خصوصاً برطانیہ, فرانس, جرمنی, وہاں سے جو لوگوں میں وہ مایوسی ہے نوجوان نسل میں, اس سسٹم میں ان کو جس طرح سے آئسولیٹ کیا گیا, جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتا ہے ریس کی بنیاد پر, فیس کی بنیاد پر, تو وہاں سے لوگ جا رہے ہیں. یہ صرف ایشیا یا افریقہ تک لمیٹڈ نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا ویکیوم ہے پچھلے 20-25 سال سے کولڈ سرد جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کو اپنی جو ان کی شکایات ہیں ان کا اظہار کے لیے کوئی الٹرنیٹ فورم نہیں مل رہا, متبادل فورم نہیں مل رہا. یہ فرسٹریشن صرف اقتصادی نہیں ہے, یہ فرسٹریشن جو ہے یہ کلچرل آئیڈینٹیٹی کے حوالے سے بھی ہے, یہ سوشل پلیس آپ کی سوسائٹی میں کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. اور یہ مسئلہ امریکہ میں شاید اتنا نہیں ہے, لیکن یہ یورپ میں اور یہ دوسرے جو آپ نے ایشیا اور افریقہ کا ذکر کیا وہاں پر یہ ڈپرائیویشن کا جو تاثر ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور یہی مدد کر رہا ہے داعش کے پھیلاؤ میں. اور پھر یہ جو ملٹری انٹروینشن کے ذریعے فورن پالیسی چلائی جا رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے کہ آپ جا کر ریجیم چینج کر دیں ان ممالک میں جو آپ کو جوابی کاروائی نہیں کر سکتے, تو اس کے نتیجے میں بھی ایک فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جب تک یہ ماحول موجود ہوگا, اب پاکستان میں جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز پوری طرح نہیں سنی جا رہی, ان کو ریپرزینٹیشن ان کے نقطۂ نظر کو نہیں مل رہی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو کارنر کیا جا رہا ہے, تو وہ پھر اس میں تشدد کی طرف رجحان بڑھتا ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, آپ پورے مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں اسی قسم کے جذبات پائے جاتے ہیں.
صحیح. اچھا, ہم بات کریں گے, شیراز برادر صاحب ہمیں جوائن کرنا ہے نجم رفیق صاحب نے, لیکن آج ٹیلی فون لائنز میں ایک بار پھر ایشوز ہیں تو ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پا رہا. جو ہمارا اسی کے ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم نے بات کرنی تھی بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی, وہ اس اختتام یافتہ ہرات کا دورہ کر رہے ہیں, افغانستان کا دورہ کر رہی ہیں, اور اس 6 ماہ کے اندر, گزشتہ 6 ماہ کے اندر افغانستان کا ان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا, اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کم از کم $2 بلین کی انویسٹمنٹ حالیہ دنوں میں کی ہے, اور مختلف جو بارڈرز کے اوپر جو پروجیکٹس ہیں وہاں پہ افغانستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے بھارت, اور اس کا ایک اہم حصہ یہاں پہ ہرات صوبے کے اندر ایک ڈیم کی تعمیر بھی ہے جس کو انڈیا افغانستان فرینڈ شپ ڈیم کا نام دیا گیا ہے, دوستی ڈیم ہے. اس پہ ظاہری طور پہ کنسرنز جو ہیں وہ افغانستان کے, وہ پاکستان کے بھی ہیں, اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران بھی شاید اس ڈیم سے زیادہ خوش نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ بھارت کی انگیجمنٹ افغانستان کے اندر, ویسے تو ظاہر ہے دو ساورن کنٹریز ہیں, ان کے پورے ان کا یہ حق ہے, استحقاق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس نوعیت کے تعلقات بنائیں, لیکن یہ جو کنٹروورشل پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے کتنا خطرہ بن سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ کس نوعیت کی تشویش پیدا کرتے ہیں پاکستان کے اندر یا باقی نیبرنگ کنٹریز کے اندر؟
دیکھیے, اس وقت ہندوستان کا افغانستان کے اندر انٹرسٹ اور ان کی ایکٹیویٹیز کی لمبی تاریخ ہے, سوائے طالبان کے دور کو چھوڑ کر اس سے پہلے بھی انڈیا کا یا ہندوستان کا افغانستان میں, جب وہ سوویت یونین کا حلیف تھا اور ہندوستان کا حلیف تھا, ان کا عمل دخل تھا, اور بعد میں بھی طالبان اور یہ جو 9/11 کے بعد جو صورتحال ہے, ہندوستان نے وہاں پر جیسے وہ کہتے ہیں وہ ویزیبل پروجیکٹس بنا رہے ہیں, وہ ملٹری کی سطح پر ان کی اتنی انگیجمنٹ ڈیفینس سیکٹر میں ان کی نظر نہیں آتی, ان کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, جو ویزیبل چیزیں ہیں, روڈز ہیں, کمیونیکیشن نیٹورکس ہیں, اور یہ جو پاور جنریشن کے ہیں, یہ واٹر ڈسٹریبیوشن کے ہیں, اس میں وہ لوگ کام کر رہی ہیں. اور چونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہیں اور ان میں کوئی بہتری کی بجائے کچھ خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس کو ظاہر ہے اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہے, انڈیا اس اپرچونیٹی کو یوز کر رہا ہے, اور وہ افغانستان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹیجک ٹول کے طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے. یہ ویسٹرن بارڈر پر جب پاکستان پر پریشر پڑے گا تو یہ ہندوستان اس کو اپنے انٹرسٹ میں سمجھتا ہے. لیکن یہ جو پانی کے پروجیکٹس ہیں اس کو اگر ہم الگ کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیے, اس سال اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2025-2030 کے لگ بھگ ساؤتھ ایشیا میں پانی کا بہت بڑا کرائسس ہوگا, اس میں پاکستان جو ہے ہندوستان پاکستان وہاں پر پانی کی کمی بہت بڑا ایک ایشو کے طور پر آنی ہے. سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کی جو اسٹیٹس ہیں, ازبکستان, کرگستان, کازاکستان اور تاجکستان کے درمیان پانی کے اوپر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. تو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی ڈیم کا پروجیکٹ بناتے ہیں تو ان ملکوں کو تشویش ہوتی ہے, حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور ایران مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کے درمیان بڑا کوآپریشن ہے,
افغانستان میں پارٹنر ہے, جیسے چابہار کا صوبہ ہے, سارے پارٹنر ہیں, لیکن حرات جیسے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں باقی ملکوں کو تحفظات ہوتے ہیں اور اس کی ایک مساوی تقسیم یا اس کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے.
جی ہاں,
تو ہرات کے اندر اگر ڈیم بنتا ہے تو وہ کس طرح متاثر کرتا ہے پاکستان کو یا ایران کو اپنی جیوگرافک سچویشن کے اعتبار سے؟
ہرات کا تو دیکھیے پاکستان کے ساتھ اس کا وہ نہیں بنے گا, البتہ ایران کو ریزرویشن ہو سکتی ہیں. پاکستان اس کو مودی صاحب کے افغانستان اب جانے کو, اور یہ آپ نے خود کہا کہ ابھی ان کا یہ ریسنٹ دنوں میں دوسرا دورہ ہے, تو پاکستان کو جو جنرل سچویشن ہے, بڑھتے ہوئے جو تعلقات ہیں ہندوستان اور افغانستان پہ, اس پر وہ تشویش ظاہر کر سکتا ہے اور اس کو ہوگی اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے. لیکن یہ جو ڈیم کا ایشو ہے اس پر ایران اس صورت میں اعتراض کرے گا کہ اگر ایران میں پانی کی سپلائی جو ہے یا ایران کو پانی کا کمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس پر ایران کو تشویش ہوگی, اور اس کو ہم پالیٹکس سے جو ریجنل پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو ایران کی تشویش ہوگی. لیکن میں اس کی زیادہ تفصیل ابھی ہمارے سامنے چونکہ نہیں آئی, دیکھتے ہیں کہ اب وہ دورے کے بعد مودی صاحب جب یہ افتتاح کرتے ہیں تو ایران کے کیا پوائنٹ ہیں اور ان پوائنٹس کو کیسے ہندوستان اور افغانستان ایڈریس کرتے ہیں.
آخری سوال ہمارے آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا, پوسٹ طالبان ایرا انڈیا نے نئی دلی نے کابل کے لیے کس حد تک اپنے آپ کو ایک سب سے بڑے الائی کے طور پہ رکھا ہے, اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی کتنے آپ کے خیال میں مضبوط ہوئے ہیں اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں آپ اس کو دیکھیں تو؟
دیکھیے, ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو ہمیں ریٹورک نظر آ رہا ہے اور جس طرح یہ پی آر کے اور ڈپلومیٹک افینسو نظر آتا ہے ہندوستان کی طرف سے, اور ہندوستان اور افغانستان بھی ہندوستان کے ساتھ اپنا تعلق کو شوکیس کرتا ہے, لیکن وہ اس کا جو ٹارگیٹ میری نظر میں پاکستان ہے, پاکستان کو وہ ذہن میں رکھ کر دونوں یہ بات کرتے ہیں. مسئلہ ہندوستان اور افغانستان کا یہ ہے جو پاکستان اور مشرقی پاکستان کا تھا یا پاکستان اور بعد میں بنگلہ دیش بن گیا, کیونکہ جیوگرافیکلی دونوں کے درمیان بہت ڈسٹنس ہے, और एक ऐसा मुल्क दरमियान में है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि यू नो हिंदुस्तान के साथ जिसके ताल्लुक अच्छे नहीं है, तो नहीं समझता कि ये कोई
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ پروفیسر شیراز برادری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ آپ موجود رہے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا نجم رفیق صاحب سے اور پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے اللہ حافظ
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے